الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد الطريق ومن أضله فهو بعيد الطريق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت, تعوذ کی تفسیر اور اس کے وہ مضامین جو ہمارے لیے رشد و ہدایت کی تعلیم پر مبنی ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں اصول دین اور فروع دین کے مجموعے کے حوالے سے پیش کیا جا رہا تھا. آخری جملہ الرجیم, دو جملوں کی تشریح اور اس کی وضاحت تقریباً ایک تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں کر دی گئی تھی. تعوذ کا معنی اور تقریباً 9 درس ان دونوں موضوعات پر ہوئے ہیں, اور لفظ شیطان کی تشریح اور تعبیر اور لفظ ابلیس کی حقیقت پر ایک تفصیلی گفتگو ہوئی. شیطان کے مکر و کیب اور اس کے گمراہی کے انداز بھی آپ کی خدمت میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے قرآن و سنت سے پیش کرنے کی کوشش کی. پھر شیطان کو نفس نے گمراہ کیا, نفس کی حقیقت پر ایک تفصیلی کلام شرع ادلہ سے ہم نے پیش کیا, اور اس کے بعد شیطان کی وہ بنیادی غلطی جو شر کی صورت میں ظاہر ہوئی وہ کیا تھی, اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ فرشتوں نے کیا وہ خیر کے پہلو کے اندر روح کیا تھی, اس پر ایک تفصیلی گفتگو ہوئی. اور آخری نشست جو گزشتہ ایک آدھ دن پہلے ہوئی ہے, اس میں آپ حضرات نے ذات نبوت کے حوالے سے دو جہتوں سے متعلق ایک تفصیلی کلام کیا سماعت کیا کہ ایک مثلیت کا ہے اور ایک افضلیت و فضیلت کا ہے, کس کو کس وقت دخل دینا ہے, کس کا کتنا اصرار ہے اور کس پر کتنا اقرار ہے. تو اسرار اور اقرار کی وہ تمام بحث ہم نے صوفیاء کرام اور بزرگان دین کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. آج بعض احباب کے اسرار پر میں نے اس لفظ الرجیم کی تشریح کو بڑھانا چاہا ہے تاکہ وہ مضامین جو آگے آ رہے ہیں اس کا ہم احاطہ ایک ترتیب کے ساتھ کر سکیں, ایک اصول کے ساتھ کر سکیں, اور ایک پیٹرن کے اندر تمام چیزیں ذکر کر دی جائیں. وہ چیزیں جو خیر و شر کے حوالے سے عموماً ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے اس پر ایک تفصیلی کلام, جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ تقریباً 9 درسوں پر مشتمل یہ دو جز پر کلام ہوا ہے. آج ایک اہم موضوع اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کئی لوگوں نے مجھ سے اس حوالے سے جنات کی اصلیت اور اس دیگر معاملات کے حوالے سے سوالات کیے تھے اس کی حاضری کے حوالے سے, تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ قرآن میں اور احادیث میں اور صحابہ کرام کے سچے نظریات نے ہمیں اس چیز کی طرف کس طرح غمازی کرائی ہے, اور ہم کس طرح اعتدال اور توازن میں رہ سکتے ہیں کہ کہیں ہم تباہم پرستی اور عوام کے سپرد نہ ہو جائیں، اور وہ چیزیں کہ جس کو ختم کرنے کے لیے دین آیا تھا ہم اسی کے دائرے میں نہ آ جائیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ جو نظریات اور جو مسلمات حقیقتیں موجود ہیں ہم اس کو اپنے کم علمی کی بنا پر اوہام اور توہم پرستی کہہ کر، اس کو زمانہ جاہلیت کی کوئی علامت کہہ کر اسے ہم پس پشت پھینک دیں، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ نہ ایسا ہو کہ ہم اوہام کے اندر اور توہم پرستی کے اندر مبتلا ہو جائیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ جو واقعی میں شریعت میں ایک باقاعدہ ایک حقیقت رکھتی ہے کوئی چیز، کوئی تاثیر، اور ہم اس کو یہ کہہ کر ہر ایک چیز کو اسی بات میں ہکال دیں اور اسی چیز میں اس کو رد کر دیں کہ جناب یہ تو زبان جاہلیت کی بات ہے، ہم ہندوستان سے آئے ہیں تو ہندوؤں کے کئی عقیدے ہم اپنے ساتھ لے آئے ہیں، لہذا یہ تو توہم پرستی ہے۔ تو لہذا اس میں اعتدال اشد ضروری ہے، توازن اشد ضروری ہے، اور عقیدے کے اندر اور تعلیم میں اصل حسن جو ہے دین کا وہ توازن اور اعتدال ہے، اور اعتدال اور توازن ہمیں اس طرح نظر آئے گا کہ جو چیز جس کی حقیقت و تاثیر قرآن و سنت سے واضح ہو جائے تو جتنی حیثیت کے ساتھ وہ چیز ظاہر ہوئی ہے اس کو اسی حیثیت کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اس پر نظریہ رکھنا، یقیناً یہی دین کا حسن اور توازن اور اعتدال کی دلیل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نے اس پر دو باتیں پہلے عرض کی دی تھی پہلے درس کے اندر کہ دو قسم کے کلمات ہمیں تعوذ کے ملتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، ایک تو اس طرح ملتا ہے اور ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن جمہور علماء نے مختار قول جس چیز کو قرار دیا ہے اور جس چیز کے طریقے کو رائج رکھا ہے مسنون طریقے کے ساتھ اور فرمان نبوی کے تحت، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کا اغلب موقف یہی ہے کہ اسی کو پڑھنا مسنون ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو کثرت کے ساتھ پڑھا ہے۔ رہا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، امام شافعی وغیرہ نے اس کو اپنے قول کے اعتبار سے ترجیح دی ہے، لیکن اس حدیث کی سند پر کلام ہوتا ہے۔ تو یہ دو فرق تھے، لیکن ان دونوں فرق میں بظاہر اللہ رب العالمین کی صفاتی نام کی تفصیل ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، اور وہاں پر ابلیس کی مذمت کے لیے ایک لفظ کا اضافہ دونوں تعوذ کے جملے کے درمیان ہو رہا ہے، ادھر لعین کا اضافہ ہے اور جو مشروع اور مختار قول ہے اس میں لعین کا لفظ نہیں ہے، لیکن رجیم کا قول جو ہے وہ دونوں کے اندر موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، تو دونوں کے اندر گویا کہ رجیم کا قول موجود ہے۔ رجیم کا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے، حضرت امام راضی علیہ رحمت اس کا معنی بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، فرمایا رجیم کا مادہ اشتقاق رجم ہے، اور رجم پتھر کو کہا جاتا ہے، اور باقاعدہ سنسار کرتے وقت جس کو پتھر مارا جائے اور جس پر یہ واقع ہوتا ہے اس کو مرجوم کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے اس چیز کو خود اس لفظ کو کئی جگہ پر ذکر کیا ہے، میں اختصار کے ساتھ صرف ایک ہی آیت جو بڑی مشہور ہے سورہ ملک کی اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ ملک کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 67ویں سورت ہے، 67، اس کی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین شیاطین کے حوالے سے اس بات کو ذکر فرماتا ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے بے شک ہم نے آسمان کو چراغوں کے ساتھ آراستہ اور روشن کر دیا ہے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے خود گویا کہ قرآن مجید برہان رشید میں رجم کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور وہاں سے مراد گویا کہ مارنے کے ہی ہے، لہذا رجیم کے دونوں معنی، یعنی اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی لعنت کا شکار ہوا اور ہر خیر سے محروم ہوا اور لعنت اور پھٹکار اس پر برسائی گئی، اور رجم جس طرح کے مار کر کسی کو دھتکارا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت کے سائے اس سے ہٹا دیے اور اسے لعنت اور پھٹکار کے ساتھ گویا کہ راندہ درگاہ کر دیا گیا اور خیر اور نیکی سے دور بھگا دیا گیا۔ اس لیے اس کا کام یہی ہوا کہ وہ نیکی اور خیر کے کام سے لوگوں کو دور بھگاتا ہے اور لوگوں کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس بنا پر اس کو لعین الرجیم کہا گیا ہے۔ یہ اس کا ایک مختصر سا معنی جو تھا وہ شیطان لعین الرجیم کے حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا، گویا کہ اس حقیقت کو واضح کرنے کا قرآن و سنت کے حوالے سے شرف حاصل کیا ہے۔ یہاں پر علماء نے ایک بڑی بنیادی بات کی ہے جس کو توجہ رکھنا ضروری ہے، اور میں آگے چلا جاتا لیکن یہ موضوع کہیں آگے مجھے وقت نہیں ملتا، سورہ ناس کی تفسیر کا، سورہ فلق کی تفسیر کا، تو یہ ترتیب اور اس کی یہ توثیق اور اس کی یہ گویا کہ جو تدریج ہم تسلسل لے جا رہے ہیں اس کے اندر وقفہ آتا اور ایک بہت ہی اہم اور نادر بحث ہم سے گویا کہ رہ جاتی جو ہمارے عقیدوں کی سلامتی کے لیے اور اگلے کو مطمئن کرنے کے لیے اور روحانی امراض کے حوالے سے اس حقیقت کو جاننے کے لیے ایک بہت مؤثر چیز ہے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے. میں نے پہلے عرض کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے کوئی نظریات بنا کر عوام پرستی کے شکار ہو جائیں، تباہم پرستی کے شکار ہو جائیں، اور وہ چیزیں جو شعبدہ بازی ہوتی ہے اس کا شکار ہو جائیں، اور ایسا بھی نہ ہو جائے کہ جو چیز واقعی میں لوگوں میں رائج ہو اور اس کی حقیقت موجود ہو لیکن ہم میں اپنی جہالت کی بنا پر، اپنی کم علمی کی بنا پر ہماری توجہ اس طرف نہ ہو سکی اور ہم نے اس کو وہی شعبدہ بازی کہہ دیا، عوام پرستی کہہ دیا، تو نہ جانے شریعت کی کتنی دلائل کے ہم انکاری قرار پائے ہیں. اور ایک وہ چیز جو اعتدال کی تھی جو ہم سے رہ گئی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں رخ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے حقیقت کو ہم واضح کرنے کی کوشش کریں. تو قرآن میں جہاں پر شیطان کو رجیم کے کلمے سے اس کی لعنت اور اس کی مذمت کی ہے، اس کا معنی جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ نیکی اور خیر سے دور بھگانے والا، دور کر دینے والا، اور سینوں کے اندر وسوسہ اندیزی کرنے والا، وسوسہ داخل کرنے والا، یہ رجیم کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے. قرآن مجید برہان رشید نے خود اس چیز کو ظاہر کیا اور احادیث میں یہ چیزیں واضح طور پر آتی ہے. اس میں ایک واضح پہلو بنتا ہے نظر بد کا، نظر بد کا ایک بہت ہی گویا کہ واضح کانسیپٹ یہاں پر آ کر بنتا ہے جس کی ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں. یقیناً آپ نے نظر بد پر بے شمار گفتگو سنی ہوگی لیکن میں چاہتا ہوں کہ بزرگوں کے وہ قول جو عام طور پر منظر عام پر نہیں آتے جو ایک حقیقت ہے، تو میں نے کچھ جستجو کی ہے، کچھ تلاش کر کے اس مواد اور اس حقیقت کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے جس سے ہمارے عقیدے کی بڑی خوبصورت انداز میں واضح نظائر ملتی ہے اور حضرات اولیاء اور حضرات انبیاء کاملین کے تصرفات اور ان کے اختیار کی ایک بہت بنیادی دلیل وہاں پر بنتی ہے. قرآن مجید برہان رشید نے نظر کی تاثیر کو قبول کیا ہے، نظر بد کی تاثیر کو قبول کیا ہے، اور شیطان کے وسوسہ اندیزیوں میں سے اور وسوسہ ڈالنے والوں میں سے ایک اس کا خطرناک حربہ نظر ضرر بھی ہے، نظر بد بھی ہے، کہ جس کے ذریعے سے وہ ایک ہونہار طالب علم کے سینے کو اتنا مسخ کر دیتا ہے. ایک تو وہ ہے جو خود ساختہ مولوی بننے کے چکر میں ہے، اس کا آپریشن تو ہم نے پہلے کر دیا دو درسوں میں آپ کے سامنے واضح طور پر، کہ شیطان اس کو وہاں پر فہم قرآن اور تدبر قرآن کی فکر دے کر گمراہ کر دیتا ہے. لیکن کامیابی کے نظیر کیا تھی وہاں پر؟ ایک آسان سا حل تھا کہ ان کے دامن سے چھپ جاؤ جن پر، ان کے دامن میں آ جاؤ جن پر شیطان کا زور چلتا نہیں ہے. تو لہذا تدبر قرآن ہو یا فکر قرآن ہو، اس کو لو ان بزرگوں کی زبان سے جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا ہے. اپنے تئی لینے کی کوشش کرو گے تو شیطان نے تو پہلے ہی چیلنج کر دیا ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. ایک بات، شیطان جو لوگوں کے وسوسہ ڈالتا ہے، دین سے دور کرتا ہے، صرف یہ برے خیالات نہیں ہے، باقاعدہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور شیطان جنوں میں بھی سے بھی ہے. تو باقاعدہ شیطان سے مراد وہ بد کی تاثیریں اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کی مشیت کے تقاضے کے تحت، رضا نہیں ہے اس کی، اس کی مشیت کے تقاضے کے تحت انسانوں کے اندر وہ چیزیں رکھی گئی ہیں جس طرح کے جانوروں کے اندر رکھی گئی ہے، اس کی اسے نظر بد کہا جاتا ہے. اور ایسی نظر بد کہ جو ایک ہونہار طالب علم کو، ایک مستعد عابد کو جب لگ جائے تو وہ عبادت سے بھی جاتا ہے، وہ پڑھنے پڑھانے سے بھی جاتا ہے، وہ صحت سے بھی جاتا ہے، وہ ذوق فہم دین سے بھی جاتا ہے. لہذا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہم یہاں پر جمع ہو کر بیٹھ گئے ہیں، تو اس سے بچاؤ اور اس کا حل اور اس کی اصل حقیقت کو جاننا ضروری ہے کہ یہ کیا بلا ہے، کیا حقیقت ہے، کس طرح اس کا اثر ہوتا ہے اور کس طرح ہم اس کے ساتھ دفاع کر سکتے ہیں. تو شیطان جو ہے باقاعدہ یہ کام بھی کرتا ہے، یہ شعبدہ نہیں ہے، یہ عوام پرستی نہیں ہے، یہ تعویذ فروشی نہیں ہے، یہ پیٹ پالنا اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آستانے محض ایک کاروبار کے ہو گئے ہیں. تو یہ وہ جہالت کی رسمیں ہیں. کہا جاتا ہے ہم ہندوستان سے آئے ہیں تو کچھ چیزیں ہندوؤں کے لے کر آئے ہیں. میں نے کہا آپ جو بات کر رہے ہیں یقیناً یہ ہندوؤں کا ورثہ ہے، حقیقت کو انکار کرنا یقیناً یہ ہندوؤں کا ورثہ ہے. لیکن بزرگ جو تعویذ مرتب کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، یہ ورثہ ہندوؤں کا نہیں ہے، یہ قرآن و سنت اور جناب رسول اللہ کا خود نسخہ خاص ہے. اب یقیناً شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ اس راستے، کیونکہ ہم نے سارے راستے بھی اس کے بتائے آپ کو قرآن و سنت سے، اور اس کو مسدود اور اس کے روکنے کے طریقے بھی آپ کو بتائے. اب شیطان کبھی آپ کو اس پر تیار نہیں ہونے دے گا کہ روکنے کے طریقے کیا ہے. اسی طرح یہ خاص موضوع نظر بد کا جو بنتا ہے، جو عام کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں، لیکن میں اس کو کھول کر دوسرے زاویے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو ابلیس یہاں پر اپنے ہواری کے ساتھ ایک پوری فورس ان سامونوں میں لے کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جو حق کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کے اندر وسوسہ انگیزی کرتے ہیں، غلط باتیں ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہندوؤں کی بتائی ہوئی طریقے ہیں، یہ تو ہندوؤں کی رال رپلیا ہے کہ جناب جو آج لوگوں نے، پیروں نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ چیزیں ازما دی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ فکر خود ہندوانہ ہو سکتی ہے، لیکن جو طریقہ بزرگوں کے اندر تعویذات کے ذریعے اور شیطان کی نظر بد کو ختم کرنے کے جو رائج ہے، یہ قرآن کا بھی حکم ہے، یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، یہ سرکار کا خود بھی عمل ہے اور صحابہ میں یہ چیز جاری رہی ہے. پہلی حقیقت میں آپ کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے حدیث پیش کرتا ہوں. طبرانی موجم الکبیر کی صحیح حدیث ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اپنی لائبریری سے وہ کتاب دکھا سکتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چند لوگ آئے ایمان لانے کے لیے، ان میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا. میں نے درس سیرت میں اس کی بڑی وضاحت بھی کی ہے، آپ ویب سائٹ پر جا کر میرے اگر درس سیرت کو دیکھیں گے جو ہم نے دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کے طور پر پیش کیا ہے، تو ایسے بڑے وسوخ سے کہتا ہوں تہذیب سے نعمت کے لیے، ایسے سینکڑوں موضوع انشاءاللہ آپ کو وہاں پر ملیں گے. اور جتنے اعتراضات ہیں اس کو بالترتیب ہم اتوار کے درس کے اندر درس سیرت کے ضمن میں ذکر کرتے ہیں. اگر شوق ہو تو اس کو بھی آپ کبھی کبھی سن لیا کریں، تو اس میں بے شمار نظائر گویا کہ چند لمحوں میں آپ کی خدمت میں گویا کہ پہنچ سکتے ہیں. حضور کی خدمت میں ایک قافلہ آیا، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، طبرانی کی حدیث ہے. لیکن ایک بچہ تھا، حضور نے فرمایا تو کچھ نہیں مانگتا، تجھے کیا چاہیے؟ کہا حضور مجھے قرآن کا علم سکھا دیجیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہت خوش ہوئے اور اس کو بڑی دعائیں دی، اور حضور نے وہی ارشاد فرمایا کہ عقل جو ہے کہ یقیناً عمر کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین جب چاہے کسی کو عطا فرما دے. لوگ مال و دولت خیر اور رزق کی برکتوں کی دعائیں مجھ سے کر رہے ہیں، لیکن اس نے اصل خیر کو سمجھ لیا ہے. ان کی عمر 15-16 سال کے قریب تھی، فرمایا لوگوں تم میں بوڑھے بھی ہیں جوان بھی ہے، لیکن تمہارا امیر یہ بچہ ہوگا، اس لیے کہ تمہاری عمر رفتار کو پہنچ چکی ہے، تمہیں وہ دانائی حاصل نہیں ہوئی جس بچے کو حاصل ہو گئی ہے. سرکار نے خود مسجد نبوی میں اپنے سامنے بٹھا کر انہیں قرآن پڑھایا ہے. اس صحابی کا نام ہے حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی. حضرت عثمان بن عاص، حضرت عثمان نام کے کئی صحابی گزرے ہیں، حضرت عثمان بن مزعون ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت عثمان بن عاص یہ وہ صحابی ہے جن کی عمر تقریباً 15 سال کے لگ بھگ تھی. جب یہ حضور کی خدمت میں ایک ہفتہ کے قریب رہے، یاد کرتے تھے بھول جاتے تھے، یاد کرتے تھے بھول جاتے تھے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا تو بہت زیادہ سبق لیتا ہے، تو تجھے تو یاد ہو جاتا ہوگا. عرض کیا رسول اللہ یاد تو ہو جاتا ہے لیکن بھول جاتا ہوں پھر میں. تو حضور نے فرمایا بھول جاتا ہے کیا مطلب؟ کہ حضور طبیعت میں ایک وحشت سی آ جاتی ہے، گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے. سرکار نے فرمایا اچھا میرے قریب آ جاؤ. اب آپ دیکھیں یہ پورا طریقہ جو ہمارے مشائخ کرتے ہیں، جو ہمارے آستانوں پر ہوتا ہے، وہ آستانے جو واقعی بزرگوں کے طریقے پر چل رہے ہیں. پیر منگل بدھ جمعرات کی بات نہیں کر رہا کہ جو واقعی میں گدی فروش ہیں، میں گدی فروشوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان گدیوں کے حریم اور وارثوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے بزرگوں کی وراثت کو آگے تک پہنچا رہے ہیں، جو قرآن و سنت کی بالادستی کو رکھ رہے ہیں، جو نیکی کا فروغ، آخرت پر یقین اور تقدیر پر بھروسہ اور خوف خدا لوگوں کو سکھا رہے ہیں، جو لوگوں کی جیب سے انہیں غرض نہیں ہے، لوگوں کے دل کی اصلاح سے انہیں غرض ہے. تو یقیناً وہ مشائخ اعظام کی میں یہاں پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اور ان مشائخ اعظام میں پھر کوئی جاہل ہوتا بھی نہیں، سب عالم ہوتے ہیں، سب گویا کہ اہل علم ہوتے ہیں، سب گویا کہ عالم ہوتے ہیں. میں ایک بات عرض کر دوں، مودی صادم کچھوچوی کی ایک بات سرے دس میرے ذہن میں آ گئی. آلہ کے خلیفہ ہیں مودی صادم کچھوچوی علیہ رحمت، تو وہ کسی مجلس میں گئے تو وہاں پر چند بد مذہب بھی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا دیکھو پیر ہے، پیر کو تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، چلو پیر صاحب کو گھیر لیتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ پیر کے جامع میں محدث بیٹھا ہوا ہے، ہاں، اور اتنی عظیم ہستی بیٹھی ہوئی ہے. آپ کی خدمت میں آر مسئلہ علم غیب چھیڑ لیا اور کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے؟ آپ نے فرمایا یقیناً ہے. وہ کہنے لگے جی حضور کے علم غیب کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تجھ پر پوری کتاب اتار دی اور حکمت اتار دی ہے، وعلمک ما اور سکھا دیا تجھے ما جو کچھ لم تکن تعلم جو تو نہیں جانتا تھا وہ ساری چیزیں تجھے ہم نے شکا دی ہے. وکان فضل اللہ علیک عظیما, اور یہ تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہے. اب وہ کہنے لگے کہ چلو پیر صاحب ہیں, وہ وقتی آئے تھے تو سب کو یاد ہوتی ہیں, تو انہوں نے بھی علم غیب سے متعلق ایک بات تو یاد کر ہی لی ہوگی. وہ کہنے لگے یہاں پر آپ نے سب کچھ شکا دیا, اس کا معنی کہاں سے لیا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمہ ماں سے لیا ہے, ماں وعلمہ کا ماں. تو کہنے لگے ماں, ماں کے عموم کے لیے آتا ہے, اور اس ماں کی وسعت کتنی ہے, اس کا عموم کتنا ہے؟ محدث اعظم قشتی نے ایک ہی جملہ فرمایا, فرمایا جب تم سورہ بقرہ شروع کرتے ہو تو وہاں پڑھتے ہو نا مما رزقناہم ينفقون, فرمایا جتنی وسعت اس مما کی ہے اتنی وسعت یہاں پر وعلمہ کا ماں علم تکن تعلم کی ہے. وہ تائب ہو گئے, کہنے لگے کہ حضور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ محض پیر ہے, لیکن ہمیں پتا چلا کہ یقیناً آپ محدث اعظم بھی ہیں. تو اس کی ایک تفصیل ہے, لیکن میں یہاں پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ علماء ربانیین ہیں, جیسے داتا صاحب ہیں, بابا فرید ہیں, خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں, اور اس وقت کے عظیم مشائخ, جو یہ نہیں کہ اپنی تصویریں لگائیں, بڑی بڑی مونچھیں لگے کہ جناب کسی وانٹیڈ کو ڈھونڈنے کے لیے آئے, کہا نہیں یہی پیر صاحب ہے, ایسی شکلیں نہیں. اس کی شکلیں بھی صورت بھی سنت کے مطابق ہوتی ہے, اور وہ خود اتنے عالم ہوتے ہیں کہ اپنی مطلب کی کتابیں عربی کتب سے اپنی کتابوں کے اندر تلاش کر لیتے ہیں, اپنے مطلب کے مسئلے کو اردو نہیں عربی کتب کے اندر بھی تلاش کر لیتے ہیں. تو یقیناً وہ علماء ربانیین جو مشائخ ہونے کے اہل ہیں, ان کی شان بھی آج کل آستانوں پر یقیناً آپ اس طرح دیکھتے ہیں. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ بات کی گئی, حضرت عثمان بن عاص نے کہا کہ حضور میں بھول جاتا ہوں, حضور نے کہا میرے قریب آ جاؤ. جب وہ قریب آ گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا. یہ طبرانی معجم الکبیر کی صحیح حدیث ہے. سرکار نے ہاتھ رکھا, فرمایا عثمان گھبرانا نہیں, یہ خاص قسم کا شیطان ہے. حضور خود فرماتے ہیں یہ خاص قسم کا شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے, خانون زابا خنزب کہا جاتا ہے, تینوں عرب اس کے پڑے گئے, خنزب 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 کا, اس کو خنزب کہا جاتا ہے. اور حضور نے ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا اخرج یا شیطان من صدر عثمان, اے شیطان نکل جا میرے عثمان کے سینے سے. عثمان کہتے ہیں اپنی آخری عمر میں اپنی شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ سرکار نے جو یہ فرمایا تھا نا کہ شیطان سینے سے نکل جا میرے عثمان کے, تو فرمایا اس وقت ہے کہ جو آیتیں میں نے حضور سے پڑھی تھی آج بغیر کسی تکرار کے مجھے وہ حفظ ہیں, مجھے وہ حفظ ہیں. تو آپ دیکھیں شیطان کے یہ سارے حربے ہوتے ہیں دین سے دور کرنے کے لیے. یہ باقاعدہ اپنی تاثیر مومن کے سینے میں بٹھاتا ہے, اپنے وسوسہ اندیزی مومن کے سینے میں بٹھاتا ہے, اور جس سے, جس کو نظر بد کہیے, فساد خیال فاسد کہیے, جس سے دین کا جذبہ کم ہونے لگتا ہے, تعلیم میں ذوق اور شوق کم ہونے لگتا ہے, ایمانیات میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے, عبادات کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ جب شیطان اپنی نظر بد کی تاثیر کے ساتھ گویا کہ اس انسان پر حملہ آور ہوتا ہے. تو یہ حدیث میں نے آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کی ہے. اسی طرح یہ انسان کی طبیعت کو بھی خراب کرتا ہے, یہ کوئی دور کی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. امام سیوطی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ یہ حدیث میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں گا کہ سرکار حج کے لیے تشریف لے جب لے جا رہے تھے حجۃ الوداع, اس لیے کہ میرے آقا نے چار عمرے کیے ایک حج فرمایا ہے, اور وہی حج آپ کا حجۃ الوداع جس کا جو تھا, جس کے بعد آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے. تو سید عالم جب تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں, انشاءاللہ وہ چیز بھی ہم نے ویب سائٹ پر ڈال دی ہے یا بچے ڈال دیں گے کہ سرکار نے سفر کیسے کیا حج کا. میں سال حج پر تھا الحمدللہ, تو وہاں پر حاجیوں کو ہم نے مکمل درس دیا ہے, ان تمام سیاستہ کی حدیث کو سامنے رکھ کر اور تمام تاریخ کو سامنے رکھ کر آپ سنیں گے تو آپ کو ذوق آئے گا. سرکار نے احرام باندھنے کے ساتھ احرام کھولنے تک کہاں کہاں قیام کیا, کیا کیا گفتگو فرمائی, کیا کیا واقعے پیش آئے. تو حضور کا پورا کامل حج جو تھا, جو مسلم شریف کتاب الحج میں ہے, بخاری کتاب الحج میں ہے, دیگر اور حج کی کتابوں کے اندر موجود ہے, آثار و سیرت کے اندر موجود ہے, اس کو بالتفصیل ہم نے بیان کیا ہے جو حج کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کو بھی آپ ویب سائٹ پر ہماری جو ہے دا ٹرو کلر آف اسلام یا سید مظفر شاہ ڈاٹ کام اگر آپ کلک کریں گے تو اس پر آپ تفصیل کے ساتھ, اس کو ویڈیو کے ساتھ, آڈیو کے ساتھ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں ضمن ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قبا کی بستی کو کراس کیا اور جب رات کا وقت ہوا تو میرے آقا نے کہیں پر قیام کیا, اس بستی والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی. جب دعوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صبح جب میرے آقا رخصت ہونے لگے تو اس وقت وہ جو علاقے کا بڑا تھا وہ کہنے لگا کہ حضور میری بچی بہت بیمار ہے, میری بچی بہت بیمار ہے, ہم نے بڑا علاج کیا یا رسول اللہ اور وہ صحتیاب نہیں ہو پا رہی ہے, آپ کچھ کرم فرمائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو نبی ہوں میرا کام شریعت دینا. جو لوگ یہ تاثر پیش کرتے ہیں نا
ان کے استدلال کا جنازہ کیسے نکلتا ہے اس حدیث سے ذرا اس کو دیکھ لیجیے. اس کو جنازہ ہی کہیں گے نا, جس میں حضور کی تعریف نہ ہو جنازہ نہیں تو اور کیا چیز ہے, وہ مردار شے نہیں تو اور کیا چیز ہے کہ جو حضور کی عظمتوں کا انکار جس شے میں کیا جائے. کہتے جی حضور کا کام تو صرف حدیث, حضور کا کام صرف قرآن سنا دینا ہے اور اس کے علاوہ نبی کی ذات میں کوئی تاثیر نہیں. میں نے کہا صحابہ جو وضو کے پانی لے رہے تھے وہ کیا تھا, صحابہ جو لعاب دہن لے رہے تھے وہ کیا تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نقوش قدم یہاں تک کہ میرے آقا اگر غسل فرما لیتے اور اس برتن میں جو غسالہ جمع ہو جاتا صحابہ اس کو پی لیتے تو وہ کیا تھا. بخاری کتاب الوضو میں موجود ہے, سرکار وضو کرنے کے بعد خود پانی بچا کر صحابہ کو کہتے پیو اس کو, اور جسے پانی نہ ملے اس تری کو اپنے منہ پر لگاؤ اور اپنے نرحے پر لگاؤ, اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا. اگر نبی کا کام صرف وہی دینا تو یہ کیا چیز ہے, تم کون سے نبی کی بات کر رہے ہو, ہم نہیں جانتے ہیں, ہم اسے نہیں جانتے, یقینا ہم اس نبی کو نہیں جانتے جس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ بالفرض سرکار کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمت محمد میں فرق نہیں آئے گا معاذ اللہ. تو ہم نہ حضور کے بعد کسی نبی کے لیے بالفرض کا جملہ لکھتے ہیں اور نہ اس بات کے قائل ہیں کہ فرق نہیں آتا, اور ہم کہتے فرق آئے گا کہ حضور کی ختم نبوت پر اشکال پیدا ہوگا, اور ایسا نظریہ رکھنے والا مسلمان ہی نہیں ہے. تو ہمارے نزدیک تو نبوت کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ جو تم اپنی اقابل کی کتابوں سے سیکھتے ہو. ہم جسے نبی کہتے ہیں وہ آمینہ کے لال اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ ہے, جن پر خدا نے نبوت کو ختم کر دیا ہے اور انہیں مجسمہ رحمت للعالمین بنا دیا ہے. وہ اگر اپنا لعاب دہن کسی کو دے دیں تو محروم چیزوں سے وہ نعمت یافتہ ہو جائیں. صحابی کہتے ہیں حضور, صحابی لائن میں کھڑے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں یہ دے دیں یہ دے دیں. سرکار نواز رہے, دور ایک صحابی مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ صحیح حدیث موجود ہے, امام بخاری کے استاد ہیں یہ, نقل فرماتے ہیں اور یہ بخاری سے پہلے مرتب کی بھی ساری کتابیں ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی تھے وہ نابینا تھے, ان کو جب حضور نے دور سے دیکھا تو بڑا رحم آیا میرے آقا کو, سرکار نے قریب بلایا, حریصنا علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, تمہارا مشقت میں رہنا اس پیارے حبیب سے دیکھا نہیں جاتا اس لیے ہم نے اسے رؤوف الرحیم بنایا. آقا نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ. آ گئے اور وہ بڑھاپے کے عالم میں تھے اور آنکھیں بالکل ان کی ختم ہو چکی تھی, دریا رحمت مصطفیٰ شفاعت کا اور شفقت کا جوش میں آیا. فرمایا پیارے تیرے ساتھ یہ جرم کیسے ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ حضور میں پیدائشی نابینا تو نہ تھا, بچپن میں اپنے باغ میں کھیل رہا تھا, زہریلے سانپ کے انڈے پڑے ہوئے تھے, وہ میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیے, میرے تلوے پر جب زہر لگا میری آنکھوں کی بینائی چلے گئی اور حضور اس وقت ہے کہ میری ساری آنکھ جل کر رہ گئی ہے. دریا رحمت مصطفیٰ جوش میں آیا, قریب کر کر میرے آقا نے اس کی آنکھ پر دم کیا. کیا کیا؟ دم کیا. صحابی کہتے دم کے اندر حضور کے لعاب کے ذرات نکلے ہیں, حضور نے دم فرمایا پھونک ماری تو اس کے اندر حضور کے لعاب کے ذرات نکلے ہیں, تو تھوک کے لعاب کے ذرات جو اس صحابی کے آنکھ پر لگے وہ کہتے ہیں میری آنکھوں میں حرارت پیدا ہو گئی, اب میں حضور کے چہرے کو بھی دیکھ سکتا تھا اور میری آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی. سب طبیبوں نے, میرا امام کہتا ہے سبحان اللہ, سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, آہا عیسیٰ اگر دبا نہ کرے لے رضا سب تو چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. تو اب آپ دیکھیے کہ نبوت کا تصور صرف یہ دیا جائے کہ جناب یہ صرف کتاب پہنچانے والے ہیں, تو میں پوچھتا ہوں ملا جی حدیثیں جائیں گی کہاں پر, یہ نظریے جائیں گے کہاں پر, یہ صحابہ کے نظریات اور عقیدے جائیں گے کہاں پر. اس لیے میں کہتا ہوں ہندوستان سے ہم نے جو عقیدے لائے ہیں وہ یقیناً ٹھیک لائے ہیں, اس لیے کہ وہ عقیدہ وہی تھا جو محدث دہلوی کا تھا, وہ عقیدہ وہی تھا جو شیخ سرہند کا تھا, وہ عقیدہ وہی تھا جو ہند کے اجلا علماء خواجہ باقی باللہ کا تھا, وہ یقیناً رامپور کے اور دہلی کے اجلا علماء کا تھا. یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ اپنا عقیدہ ایودھیا سے لے کر آئے ہیں, جس کو آپ گویا کہ اشکال کی نظر سے لے کر آئے ہیں. ہم جہاں سے لے کر آئے ہیں وہ اسلام کی راجدھانی سے لے کر آئے ہیں, جس کو رامپور کہا جاتا ہے, جس کو دہلی کہا جاتا ہے. میرے دوستو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضور صبح جب حج کے لیے سرکار روانہ ہونے لگے تو کہا کہ حضور یہ میری بچی بڑی بیمار ہے, حضور اس کے لیے خاص شفقت فرمائے. سرکار نے فرمایا بچی کو لے آؤ, یہ نہیں فرمایا میں تو نبی ہوں قرآن مجھ سے سن لیا بس, کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ حکیم کو دکھاؤ میرا تم سے کیا کام ہے. نہیں, کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. فرمایا لے آؤ, جب لایا گیا ہاں جب لا کر حضور نے علاج کر دیا تو پھر تو تم کو ماننا چاہیے, ہمیں اپنے اعتراض کے تنے عورتوں کی طرح تم تانا جب دیتے اور بمثلے محاورہ کے سوکنوں کی طرح تانا جب دیتے, جب حضور یہ جملہ کہہ دیتے کہ بھائی کسی اور کو دکھاؤں میں نہیں دیکھتا, تب تم کہتے کہ نبی کا کام صرف قرآن دینا ہے,
اس کے علاوہ شفا دینا اور کوئی برکات نہیں. جب ایسی کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے تو یہ نظریہ تم میں خود بدعتی بن کر گڑا ہے. ہم بدعتی نہیں ہیں, ہم تو سنت کے پیکر ہیں. جو صحابہ کو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا وہی ہم حضور کے لیے مان رہے ہیں. ہم نے یہ خود ساختہ نہیں کیا, یہ عقیدہ خدا ساختہ ہے. حضور نے فرمایا جاؤ اپنی بچی کو لے کر آؤ. حدیث پاک کے الفاظ امام شیوطی نے خصائص الکبریٰ کے اندر بڑی تفصیل سے روایت کو لیا تھا. کہتے ہیں حضور اونٹنی پہ جل بگر تھے, وہ بچی جس کی عمر بہت کم تھی 6 سے 7 سال فرض کر لیجیے, جب لایا گیا تو اس کا جسم بالکل سوکھا ہوا تھا اور بڑا سخت بخار اس پر چڑھا ہوا تھا. آقا نے دیکھ کر فرمایا او ہو ہو, اسے تو شیطان نے مس کر لیا ہے. اب دیکھیں شیطان کی شرارے, اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہ عوام پرستی تبہم پرستی نہیں, اس موضوع کو میں نے بترتیب رکھا اس لیے آپ کے سامنے. حضور نے فرمایا اسے تو شیطان نے مس کر لیا ہے. کہا حضور کیا کرے؟ فرمایا اس کو اونٹنی پر میرے پاس لاؤ. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جل بگر ہیں, اب وہ اونٹنی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس بچی کو پیش کیا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا, سر پر ہاتھ رکھ کر وہی کلمات پڑھے ہیں جو حسنین کے سینے پر پڑھا کرتے تھے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ, اور اس کے چہرے پر دم کیا. اور جب حضور حج سے لوٹ کر آئے تو اس کی ماں نے پہلے سے بڑی گویا کہ دعوت آقا کی تھی, کہا یا رسول اللہ اس دن کے بعد میری بچی کا حال یہ کہ کھیلتی بھی ہے, پڑھتی بھی ہے, کودتی بھی ہے. تو یہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکات ہیں. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ شیطان کی وسوسہ انگیزی ہوتی ہے. لیکن ایک بات میرا دل چاہ رہا ہے کہ شاید کل تک ہم میں سے کوئی زندہ نہ رہے, تو اس قرضے کو اپنے دل پر کیوں نہ رکھیں, سرکار کی مدحت میں کیوں نہ ذکر کر دے. تو یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف کلام اللہ دینے کے لیے آئے, اس کے علاوہ ذات مصطفیٰ کریم کا کوئی فیض نہیں, یہ وہ گندے عقیدے ہیں جو یہودیہ یا رامائن سے لیے گئے ہیں. ہم جو حضور کے لیے جو نظریات کہ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو, یہ وہ نظریات ہے جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. سرکار جب ہجرت فرما رہے ہیں, یہ بھی آپ سنتے چلیے کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, ہر چیز جا رہی ہے, ہماری بخشش کا باعث بن رہا ہے. کوئی عاشق کبھی سنے گا اس کے علم میں یہ بات آئے گی تو وہ ہم سے نہیں حضور کے واقعے سے خوش ہو جائے گا, تو ہماری مغفرت ہو جائے گی. اور الحمدللہ ہمارا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ دلائل کے انبار لگائیں, ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں باز بڑھائی ہے. ہم تو اپنے آقا کی خدمت میں گویا کہ وہ تمام جملے جمع کر کے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, اس لیے کہ ایسے اعمال تو نہیں ہیں کہ جس پر بخشش ہو جائے. ہاں آپ کی بڑائی بیان کرنا خدا کی سنت ہے, اس کی نظیر پا کر انشاءاللہ اسے قوی امید ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا. اللہم صلی علی محمد. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں جب حضور ہجرت کی رات آ رہے تھے تو دن کے وقت ایسا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کو بھی پیاس بڑی شدید لگی اور بھوک بھی لگی. سرکار نے ان کے چہرے کے تیور دیکھ کر سمجھ گئے, فرما ابوبکر سمجھ صبر کرو ابھی سب کچھ ہو جاتا ہے. تھوڑے دور نکلنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ دور ایک جھونپڑی ہے, دور ایک جھونپڑی ہے اور ایک بہت باروب خاتون باہر بیٹھی ہوئی ہے. یہ تاریخ کی ہر کتاب میں ہے, سیرت کی ہر کتاب میں. میں کسی ایک کتاب کا نام لوں تو اس واقعے کی بھی توہین ہوگی. یہ ہر سیرت کی کتاب میں ہجرت میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور احادیث کے اندر بھی گویا کہ تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے. سرکار نے سے حضرت ابو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ حضور میں ان سے پوچھوں؟ سرکار نے فرمایا جاؤ پوچھ لو. جب سیدنا صدیق اکبر گئے اس خاتون سے کہا کہ تمہارے گھر میں پینے کے لیے کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا جی ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں, شوہر گئے ہیں شام کو آئیں گے تو کچھ ہو جائے گا. سیدنا صدیق اکبر کی نظر ایک بکری پر پڑی, کہنے لگے یہ بکری ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, یہ دودھ نہیں دیتی؟ کہنے لگے جی یہ دودھ نہیں دیتی ہے, قحط پڑا ہوا ہے اور خشک سالی ہے, یہ دودھ نہیں دیتی ہے. سرکار کی خدمت میں آ کر سارا ماجرا عرض کیا کہ حضور ایک بکری تو ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ دودھ نہیں دیتی. سرکار نے فرمایا پیارے ابوبکر جا کر کہہ اگر وہ دودھ دینے لگ جائے اس میں سے ہم کچھ لے لیں تو کوئی فرق تو نہیں آئے گا. ان واقعات کو کہاں لے جائیں گے؟ میں آپ سے کہتا ہوں, میں آپ کو منصف بنا کر کہتا ہوں, آپ کو میں منصف بنا کر کہتا ہوں میرے دوستو, یہ واقعات جائیں گے کہاں پر؟ یہ واقعات جو انتہائی عقیدت اور احترام اور عقیدت کی نظیر ہے, اس سے آپ نظریہ کب لیں گے؟ اور اگر نظریہ لیں گے تو کیا یہ بکواس نہیں کہ جو یہ کہے کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں؟ یہ بکواس نہیں کی گئی ہے, یہ سراسر ایک مغلظات نہیں ہے, یہ سراسر منصب نبوت کی توہین و تبرہ نہیں ہے کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. جس کو خدا نے محمد عربی کہا ہے اس کی شان عظمت ابھی آپ دیکھیے. آپ نے اور تو احادیث سنی ہے, یہ ضمن ایک واقعہ سنی ہے. میرا دل چاہ رہا تھا اور یقیناً جو دل چاہے حضور کی مدح کرنے کا اور شان بیان کرنے کا تو یقیناً وہی فیض ہوتا ہے کہ گنبد خضرا سے میرے آقا اپنے چشمان کرم کی خیرات مرحمت فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا ابو بکر جا کر ان سے کہو کہ اگر بکری دودھ دینے لگ جائے اور تمہارے معاملے میں کوئی کمی نہ ہو. جا کر کہا بہت حیران ہو گئی, کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے, اگر ایسا کر سکتے ہو تو کر لو. کہ یہ بکری کی رسی کھول دو. رسی کھول کے سینے صدیق اکبر کے ہاتھ دی گئی, اس کو بڑی مشکل سے کھینچ کر آرام سے لا کر سرکار کی خدمت میں رکھا گیا. اب حضرت ابو بکر بھی تو پھر حضور کے سچے عاشق ہے, فوراً اپنے کپڑوں کو اٹھا کر پہلے بکری کے تھن کو اس سے صاف کیا کہ میرے آقا کے ہاتھ یہاں پر لگیں گے, اس پر مٹی اور دھول نہیں ہونی چاہیے. سرکار کے قریب کیا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسی اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھا ہے, احادیث صحیح احادیث میں آتا ہے کہ بس وہ ہاتھ رکھنا تھا, بکری بھی فربا ہو گئی اور اس کے تھن بھی دودھ سے لبریز ہو گئے. سرکار نے فرمایا جاؤ ابو بکر پہلے ان کے گھر سے برتن لے آؤ. صدیق اکبر گئے اور ام معبد کے نام سے واقعہ مشہور ہے, ان سے کہا کہ خاتون محترمہ کیا آپ کے پاس گھر میں کوئی بڑا برتن ہے؟ انہوں نے بڑا برتن دے دیا, وہ برتن بھر لیا گیا, لا کر دودھ کا رکھ دیا گیا اور سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی خدمت میں گویا کہ دودھ پیش کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیا, حضرت صدیق اکبر نے بھی پیا, اور ہجرت کے تیسرے ساتھی حضرت عامر بن فہیرہ جو سیدنا صدیق اکبر کے غلام تھے, حضور کے سچے عاشق تھے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے جاتے تھے, اور ساری سفر ہجرت میں میرے آقا نے آخر میں ان سے بڑے خوش ہوئے, فرمایا عامر سبحان اللہ تو نے میری بڑی خدمت کی ہے, مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ حضور مجھے شہادت کی موت مل جائے اور جب مروں تو میرے لاشے کو کوئی کافر ہاتھ بھی نہ لگائے. اور آپ دیکھیے ہجرت کے بعد جب سرایہ نجد ہوا ہے اس میں حضرت عامر بن فہیرہ گئے اور شہید ہوئے. آپ کے بقیہ ساتھی جو گرفتار ہوئے انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ کی عزت کی قسم ہم نے دیکھا کہ جب کافر حضرت عامر بن فہیرہ کے جسم کو مسلا بنانے کے لیے, ٹکڑے کرنے کے لیے, ناک کاٹنے کے لیے, کان کاٹنے کے لیے قریب آنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ان کا جسم زمین سے اڑنے لگا. کہ زمین سے اڑنے لگا صحابہ ایک نہیں کثرت کے ساتھ کہتے ہم نے دیکھا کہ ہم نے دیکھتے رہے ایمان اور اسلام کی صداقت کو دیکھتے رہے, شہادت اور دعائیں مصطفیٰ کے مستجابی کے عمل کو دیکھتے رہے کہ وہ فضا میں ہوتے 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 بادلوں میں وہ غائب ہو گئی. اور کہتے ہیں جب ہم نے اپنے شہیدوں کے لاشوں کو تلاش کیا اس میں عامر بن فہیرہ کا لاشا نہ تھا. میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا ہوتا بھی کیسے, جبریل تو اسے ڈائریکٹ پر میں اٹھا کر جنت میں لے گئے. تو یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن کی قبر زمین پر نہیں ہے, جن کی قبر زمین پر نہیں ہے. خدمت مصطفی کا وہ مظہر ان کو ملا, وہ کمال ان کو ملا کہ آسمانوں میں جبریل ان کو اٹھا کر لے گئے. میرے دوستو حضور نے ان دونوں ساتھیوں کو بھی دودھ پلایا. جب یہاں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے تو آپ دیکھیے ہتیلی لگتی ہے اور دودھ گویا کہ آنا شروع ہو جاتا ہے. دودھ آتا نہیں, بکری کتنے سال دودھ دے گی آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ تو پہلے ہی جس کو کہتے ہیں سنہ حیاس کو پہنچ جانا, یعنی نا امیدی کے مقام پر پہنچ جانا کہ اب نہ بچہ پیدا ہوگا نہ اب وہ دودھ دے گی, پہلے اس کی یہ حالت تھی. لیکن احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب سرکار نے اس پر ہاتھ لگایا تو وہ دودھ دینے ایسے لگی کہ سرکار کا دور مبارک تو رہا, اب ہجرت کے بعد 11 سال کے بعد حضور نے رفیق اعلی کا سفر فرمایا ہے. اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر 2 سال تک رہے, یا پھر یوں سمجھیے ہجرت کا سال تھا, یہ ہجرت کا سال تھا. ٹھیک اس سال کے 18 سال بعد سیدنا فاروق اعظم کے دور میں, وہ تقریبی آپ ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں ہماری, عام الرماد ریتوں والا سال جب حضرت عمر کے دور میں قحط سالی ہو گئی تھی. حضرت عمر کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ بکریوں کے ریوڑ کٹواتے تھے کہ لوگوں کو کھانا دیا جائے, لیکن جب ذبح کر دیا جاتا خشک سالی کا عالم یہ تھا کہ جب چمڑا کھینچا جاتا تو ہڈی رہتی گوشت نہیں ہوتا. یعنی اس قدر خطرناک خشک سالی گویا کہ مدینے کے اندر گویا کہ قحط سالی ہو چکی تھی اور ہر جگہ گویا کہ قحط ہی قحط تھا. حضرت فاروق اعظم اس میں بڑے مستر اور پریشان تھے, لیکن یہی بکری جس کے تھن پر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگے تھے اس وقت بڑی بڑی بکریاں جو دودھ دیتی تھی ان کے جسم کے گوشت ختم ہو گئے تھے, لیکن کہا جاتا یہ بکری اس وقت ایسی دودھ دیا کرتی تھی کہ کنبے کے لوگ اس سے سیراب ہو جایا کرتے. یہ حضور کے معجزے کی نظیر تھی. البدایہ و النہایہ کے اندر بھی ہے, طبقات ابن سعد کے اندر بھی ہے, اور روضۃ العنف ابو القاسم سہیلی نے بھی لکھا ہے اور ابو اسحاق نے بھی اس کو نقل کیا. اجلہ تمام گویا کہ مورخین اور سیر اعلام و نبلاء کے مورخین اور سیرت نگاروں نے اس واقعے کو بالجزم نقل کیا دیا ہے کہ 18 ہجری تک وہ بکری زندہ رہی اور اسی طرح دودھ دیتی رہی ہے,
اسی طرح دودھ دیتی رہی ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ عام الرماد تک یہ سلسلہ جاری رہا اور یہ تمام معاملات ہوتے رہے. بات عام الرماد کی چلیے تو بعد میں مزید آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. جب یہ خشک سالی کا سلسلہ ہو رہا تھا, حضرت فاروق اعظم اور احساس نظام خلاف غالباً اس نام سے میری ایک تقریر ہے, آپ ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں, تو اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ یہ قحط سالی کیوں ہوئی, حضرت عمر کے وہ واقعات جو عموماً تقریروں کے اندر نہیں لایا جاتا ہے اس کو بھی تفصیل ہم نے اس میں ذکر کیا ہے. ایک شخص دربار رسالت میں پہنچا, یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں مناقب عمر بن خطاب کی سب سے آخری حدیث ہے اور بالکل سند کے ساتھ 100% ٹھیک حدیث ہے. یہ شخص حضور کے دربار پر پہنچا سن 18 ہجری, وصال پاک کو تقریباً 8 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے, رفیق اعلیٰ کے سفر فرمائے 8 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پر کھڑے ہو کر, قبر مقدس پر کھڑے ہو کر وہ صحابی کیا کہتا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کا بڑا مجموعہ ہے, امام بخاری کے استادوں میں سے یہ ہے اور حضرت عمر کے جہاں مناقب انہوں نے نقل کیے تو اس کی سب سے آخری حدیث ہے. کہتے ہیں یہ دربار رسالت میں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, نجدی کہتے ہیں نا قبر پر جا کر مانگنا سرکار سے کہاں ثابت ہے, تم بدعتی ہو. میں نے کہا یہ صحابہ کا عمل ہے, بدعتی تو تم ہو جو اس حدیث نہیں پیش کر سکتے. میں نے اس پر پہلی روایت لا تشد الرحال الا مساجد الصلاح پر پوری تفصیل بحث کی ہے, حضور کی زیارت کے آداب پر ہم نے مکمل بحث 6ویں اور 7ویں نشست کے اندر ہم نے کی ہے, اور گنبد خضرا اور قبر مقدس کی اہمیت پہ ساری بات کی. آگے مزید آئے گی, اس میں سے ایک بات مزید سن لیجئے. صحابی حضور کے دربار پر موجود ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ استسقی لامتک, استسقی یہ باب استفعال سے امر کا صیغہ ہے اور باب استفعال علماء بیٹھے ہیں یہاں پر جانتے ہیں, یہ طلب فعل کے لیے آتا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں پانی دیجئے, حضور کی قبر مقدس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں. تم اب آپ دیکھیے وصال کے بعد صحابی مزار پر گیا ہے. حضرت ایوب انصاری کا بھی واقعہ آپ نے سن لیا تھا جو انہوں نے کہا تھا مروان خارجی سن میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا, انعاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولمات الحجرا, میں اپنے نبی کے پاس آیا ہوں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں. یہ بھی مسلم امام احمد کی بالکل صحیح حدیث ہے جو صحابہ کے عمل سے پتا ہے کہ صحابہ کو جب مشکل ہوتی تھی تو حضور کی قبر مقدس سے فیض حاصل کرتے تھے, اور یہ بالکل ٹھیک حدیث ہے. اور دوسری حدیث آپ سنیے اس پر, کہا کہ حضور ہمیں پانی دیجئے, استسقی امتک مدد طلب کی, پانی دیجئے یا رسول اللہ, قد ہلکو آپ کی امت ورنہ ہلاک ہو جائے گی, ہلاک ہو رہی ہے, مر رہی ہے آپ کی امت, یا رسول اللہ پانی دیجئے. روتے رہے پانی دیجئے, پانی دیجئے, پانی دیجئے. نجریوں پر یہ حدیث بڑی بار گزرتی ہے, پانی دیجئے. آ کر گھر میں سو گئے تو سرکار خواب میں تشریف لیا, فرمایا گھبرانا نہیں بارش ہونے والی ہے, گھبرانا نہیں بارش ہونے والی ہے, گھبرانا نہیں بارش ہونے والی ہے, جا عمر کے پاس اور عمر کو میرا سلام کہیں. حضور حضرت عمر کے خواب میں بھی آ سکتے تھے لیکن سرکار نے کرم فرمایا اس سائل کے خواب میں تاکہ اس بات کی اہمیت اور واضح ہو جائے, اور وہ یہ نہ کہے کہ دربار رسالت پر گیا تھا کوئی جواب مجھے نہیں آیا. کیونکہ ظاہراً جواب دینا یہ بظاہر خلاف معمول رہتا کیونکہ یہ قیامت بپا ہونے کی علامات میں سے ہے. حضور نے خواب میں بشارت مرحمت فرمائی اور حضور خود فرماتے من رآنی رآ الحق, مسلم کی حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا ہے. اور ایک حدیث کے آگے جملے ہیں کہ ولا یتمثل بالشیطان من رآنی سیرانی فی الیغزا, جس نے مجھے دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتے میں دیکھے گا, اس لیے کہ شیطان میری مماثلت نہیں کر سکتا. یہ صحیح مسلم کتاب الرؤیا کی حدیث ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا کہ جا عمر کے پاس اور عمر سے سلام کہے, اور عمر کو کہے اور متانت کے ساتھ اور بیانت کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ نظام خلافت کو چلاؤ, اور گھبرانا نہیں, جس طرح لگے رہو بارش ہو جائے گی, گھبرانا نہیں بارش ہو جائے گی. اور اس وقت صحابہ نے کیا تھا جب حضرت عمر نے مصر خط لکھا کہ مدینے میں قحط پڑ گیا ہے مال بھیجو, تو حضرت عمر بن عاص اس وقت مصر کے گورنر تھے, انہوں نے کتنا اناج بھیجا, مدینے سے مصر کتنا دور ہے, ہزاروں کلومیٹر تو ہے نا. کہتے ہیں جب مال بھیجا تو ایک اونٹ مدینے میں تھا تو آخری اونٹ مصر میں تھا, یعنی اتنا مال مدینہ منورہ کے اندر حضرت عمر بن عاص نے مدینہ منورہ گویا کہ مصر سے بھیجا ہے. یہ ساری تاریخ کے حقائق گویا کہ موجود ہے. اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ یہ شخص پہنچا, حضرت عمر پر بڑی بے چینی تاری تھی اور بڑی پریشانی تاری تھی ریایہ کے حکم کے بارے میں,
بڑی پریشانی تھی، اس لیے کہ حضرت عمر بڑے حساس خلیفہ تھے، بڑے حساس، آپ بڑے اجلہ صحابہ سے مشاورت کر رہے تھے، اتنے میں وہ شخص آیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ لگے عمر رسول اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے. حضرت عمر نے جب سنا تو آپ بھی جذبات فرط محبت مصطفی جذبات میں بھرا گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرما آقا نے کیا کہا ہے؟ آقا نے کہا گھبرانا نہیں بارش ہوگی. سبحان اللہ، آقا نے فرمایا گھبرانا نہیں بارش ہوگی، ضرور ہوگی. اور عمر مزید متانت کے ساتھ، مزید دیانت کے ساتھ اپنے اس امور خلافت کو سر انجام دیتے رہو. حضرت عمر روتے رہے اور اپنے سر مقدس کو جھکا کر کہتے رہے یا اللہ جتنی میری بساط میں ہے، جتنی میری قوت ہے، جتنی میری ہمت ہے، اتنا تو میں عمل کر رہا ہوں. یہ کہنا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر خود اٹھے اور بخاری کی حدیث کی طرف آئیے، حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور لے کر نکلے اور کہا یا اللہ تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں بارش نازل فرما. ابھی ہاتھ چہرے پر آئے نہ تھے کہ بارش نازل ہونا شروع ہو. تو اب آپ دیکھیے یہ نبوی فیضان ہے، یہ نبوی فیضان ہے. آخری ایک بات پیش کر کے میں اس درس کو کل کے درس کے لیے مؤخر کرتا ہوں. دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اس کی تکمیل کی توفیق مرحمت فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی ذات وہ بابرکات ذات ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے مجسمہ برکت بنایا ہے. کیا ان کی تعلیم ہی برکت نہیں ہے؟ ان کی تعلیم ہی برکت نہیں ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ حافظ صاحب سورہ مریم قال انی عبد اللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی. وجعلنی نبیا، خدا نے مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن، خدا نے مجھے نبی بھی بنایا اور برکت والا بھی بنایا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نجیدی بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ یہاں برکتیں کہاں ہیں، یہ برکتیں کہاں ہیں، غلاف میں برکتیں کہاں ہیں. ہم نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہے یا دھکے پہ لگا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ خود کہتے ہیں سورہ مریم کی آیت ہے وجعلنی مبارکن، خدا نے مجھے برکت والا بنایا ہے. خدا نے مجھے برکت والا بنایا ہے، جہاں ہم ہاتھ رکھ دیں وہ تو برکت ہے. وجعلنی مبارکن، خدا نے مجھے بھی برکت والا بنایا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ آگے میں پھر اس کو ذکر کروں گا. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. نہیں سنا آپ نے معراج کی رات 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی، مسجد حرام سے لے گئی مسجد اقصی تک. مزاروں کے عاشقوں اس میزائل کو اپنے ساتھ رکھا کرو، کسی مخالف کو دیکھو جو مزار سے چڑتا فوراً چھوڑو اس کے پیچھے، انشاءاللہ وہ تم سے 24 گلیاں چھوڑ کر بھاگے گا. اس لیے کہ جس کی صداقت قرآن دے دے پھر اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. میں تفرقہ نہیں کر رہا، تفرقہ وہ کرتا ہے جو انبیاء کی عظمتوں کو انکار کرتا ہے، تفرقہ باز وہ ہے جو ان کی عظمتوں کا منکر ہے. ہم تو وہی بیان کر رہے ہیں جو قرآن نے کہا ہے وجعلنی مبارکہ. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں عام نہیں، میں برکت والا ہوں، میں برکت والا ہوں، میں برکت والا ہوں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وجعلنی مبارکن، قرآن کی آیت کے نجدیوں ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر یہ کہنا جس طرح ابن باز کہتے ہیں کہ خدا کسی میں برکت نہیں رکھتا، جس میں رکھ دی رکھ دی ہے، اور کسی میں نبیوں ولیوں میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے. اور میں نے کہا نابینے تو نے قرآن کبھی نہیں سنا کسی سے جو قرآن کہتا وجعلنی مبارکن؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں برکت والا ہوں. قرآن سنیے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہم لے گئے اپنے محبوب کو، مسجد اقصی تک لے گئے. یہ مسجد اقصی میں تھا کیا یا اللہ جو تو لے گیا؟ فرما الذی بارکنا، الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد کیا تھی؟ بارکنا، ہماری جانب سے برکتیں تھیں، ہماری جانب سے. اب یہ برکت جو ہوگی دنیا مانے گی اس کو، برکت تھی. اب اٹھائیے مفسرین کو، اس برکت سے کیا مراد ہے؟ علامہ قرطبی علیہ رحمت احکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں الذی بارکنا سے کیا مراد ہے؟ تین قول نقل کی. فرمایا بعض علماء نے کہا وہاں نہریں بہت ہیں، بیت المقدس سے قریب نہریں بہت ہیں، بسمارے وہاں پر پھل فروٹ کے باغات بہت ہیں، وہاں نہریں بہت ہیں، اس وجہ سے اس کو بارکنا کہا گیا ہے، برکت والا. لیکن آگے چل کر کہتے وقیلا فیہا دفنا انبیاء صالحون، فرمایا اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہاں پر انبیاء اور صالحین کی مقبرے ہیں، قبریں ہیں. حضرت علامہ قرطبی لکھتے ہیں وبہذا جعل الذین مقدسا، فرمایا خدا نے برکت والا دریا کی وجہ سے نہیں کہا، پھل فروٹ کی وجہ سے نہیں کہا، بلکہ انبیاء کی قبریں تھی، خدا نے اس کو برکت والا کہا. اب آپ بتائیے کیا رہ جاتا ہے؟ فرمایا
کہ اس مزار کی وجہ سے الذی بارکنا، فرمایا لجعلہ مقدسا، اس وجہ سے اللہ نے اس جگہ کو مقدس بنایا کہ وہاں پر انبیاء موجود ہیں. تو انبیاء وہ ہیں جو خود بھی مبارک ہیں اور جہاں پر وہ آرام فرما رہے ہیں. قرآن نے خود کہا الذی بارکنا، ان سے پوچھے یا پوچھے نا آپ سے کہ مزارات کیا ہے تو کہنا کہاں زندگی گزاری، 40 دن اسی قرآن میں پڑھنے میں گزار دیتا تو لوگوں کو کہتا قرآن سے ہدایت ملتی ہے، تجھے تو نہیں ملی. قرآن نے تو واضح کر دیا الذی بارکنا کہ وہاں برکت ہے، اور برکت سے مراد کیا ہے؟ وہ مزارات ہیں. برکت سے مراد کیا ہے؟ وہ مزارات ہیں. تو یہ انبیاء صالحین اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کی وجود مسعود کو اللہ رب العالمین نے اس میں کمال عطا فرمایا. یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت میں کرنا ضروری سمجھی، اور شیطان کی شر کے حوالے سے یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا. آنے والے درس میں انشاءاللہ اس چیز کو میں مزید آپ کی خدمت میں گویا کہ قرآن کی متعدد آیاتوں سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس میں اصل بحث جو ہے نظر ضرر کی تاثیر کے اندر وہ پنہا موضوع جو عموماً تقاریر کا موضوع نہیں بنتے ہیں اس کو زیر بحث لانا ہے. آج علاج کے حوالے سے میں نے چند باتیں ہی صرف آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ شیطان کے وار کئی قسم کے ہیں، اور ایک اس کا یہ نظر بد کا وار ہے. یہ نظر بد کا وار کرتا کیا ہے؟ یہ طالب حق کو سست کرتا ہے، اس کو دین سے، اس کی طبیعت کو بیگانہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، عبادت کے ذوق کو اس سے کم کرتا ہے. یہ نظر بد کے اثرات ہیں. کل کے درس میں بتاؤں گا کہ وہ اثرات آتے کس طرح ہیں، اور آپ نے کس طریقے سے اس کو بلاک کرنا ہے، اور اس کے بعد صوفیہ نے اس کا کیا طریقہ بتایا ہے، صحابہ نے اس کے طریقے کو کس طرح گویا کہ بروئے کار لایا ہے، اور اسی کے تحت مزید ہم انشاءاللہ مزارات اور صالحین کے تاثیر کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت کے اندر ہم گویا کہ ذکر کریں گے، تاکہ یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے. جس طرح کہ ابھی نجدی حج میں ایک کتاب بانٹ رہے ہیں توحید کا قلعہ، میں نے فوراً لیا، میں نے کہا کیا ہے اس میں؟ وہی گپ ماری ہوئی، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. ارے ہم نے کہا تمہارے پاس ایک ہی سودا بدل بدل کے بیچتے رہتے ہیں، ایک ہی پروڈکٹ ہے، جب سڑ جائے تو اس کا لیبل تبدیل کر دیا، پھر سڑ جائے تو لیبل تبدیل کر. اب توحید کا قلعہ، توحید کے قلعے کے اندر کیا تھا؟ یا تو غوث اعظم کے خلاف تھا، یا مزاروں کے خلاف تھا، یا گویا کہ اولیاء کاملین کے خلاف تھا. اس قسم کی مغلظات تھی جس کا جواب بھی ترتیب آپ اس درس کے اندر سنتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جو باتیں میں نے پیش کی ہے یہ نجدیوں، اگر تم میری تقریر سن رہے ہو تو یہ تمہارے سینے پر اس سید کا قرضہ ہے، اس سنی کا قرضہ ہے تمہارے سینوں پر. اس کا جواب تم تلاش کر کے لاؤ اور دو، اور یقیناً نہیں دے سکتے، اس لیے کہ بدعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تم سب جمع ہو کر بھی اس کے خلاف لاؤ تو تم نہیں لا سکتے، اس لیے کہ یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ نے اپنے محبوبوں کو عطا فرمائی ہے. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ خود ابن تیمیہ کی قبر پر جاتے ہیں، اور ابن تیمیہ کی قبر پر جا کر کہتے ہیں کہ ہم اس کی قبر پر بڑے اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو دبے الفاظ میں تم نے ابن تیمیہ کی قبر کو تو کسی نہ کسی حوالے سے تسلیم کر لیا ہے، لیکن ہم تو ہر نسبت کو اسی تقاضے سے لیتے ہیں جس تقاضے کے اندر حضور کی محبت موجود ہوتی ہے. اگر ہم داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ہم ان بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا اولین تقاضا صرف یہی ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تحت ہے. آخری ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں دیوبندی علماء کو یہاں پر مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ چلو یہ تو غیر مقلد تھے کہ جو اہل سنت کو یہ تانا دیتے ہیں، لیکن شرم کچھ آپ بھی فرما لیجئے. تم اہل سنت کو قبر پرست کہتے ہو، قبر پوجا کہتے ہو، آپ بھی تو اس بارے میں کچھ توجہ فرمائیے. تھانوی صاحب نے پوری زندگی کیا اپنے دادا کی قبر کی تشہیر نہیں کی؟ کہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ موجود نہیں کہ دیوبند کے بزرگوں کی قبروں کے سے گویا کہ فیض ملتا ہے؟ آپ کو کچھ شرم کرنی چاہیے. ریالوں کے چکر میں آپ اپنا عقیدہ تو نہ بدلیں. آپ کے گھر میں جب یہ ساری باتیں مسلمات ہیں تو پھر کیوں مسلمہ اصول کے تحت انکار کر کے چند تکے اور چند پیسوں کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہو؟ آؤ اسی موقف کی طرف آ کے مجتمع ہو جاؤ کہ جو بر صغیر اور آج تک اسلامی نظریہ اس اعتبار سے مزارات کی حقیقت کے حوالے سے لا ہے. کیا ہماری کتاب دیوبندی علماء سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری فقہ کی کتاب فتاوی شامی، ہماری مسلم فقہ کی کتاب نہیں، کیا اس کے اندر نہیں لکھا ہے کہ جس کے گھر بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ سیدنا معروف کرخی کی قبر پر جاتا تھا؟ آپ فتاوی شامی کا مقدمہ اٹھا کر دیکھیں، فتاوی شامی جن نمبر 1، اس کا مقدمہ اٹھا کر دیکھیں. اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. علامہ شامی کی قبر پر انہوں نے وہ سارے صوفیاء کا ذکر مقدمے میں کیا ہے کہ جو حنفی گزرے ہیں، اور انہوں نے ذکر کیا کہ حنفیوں میں بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان میں سے ایک نام سیدنا معروف کرخی غوث اعظم کے پیر ہیں، ان کا ذکر کیا ہے. علامہ شامی لکھتے ہیں ان کا قبر
ان کی مزار عراق میں مشہور ہے، جس کے گھر بچہ پیدا نہ ہو وہ ان کی قبر پر جائے، اور جب بارش نہ ہو تو ان کی قبر پر جا کر دعا کرے تو خدا بارش دیتا ہے.
میں کہتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں یہ بات نہیں، میں علماء دیوبند کو مخاطب کر کے کہتا ہوں. آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، مقلد کہتے ہیں، ان حوالوں کو کیا کیا جائے گا؟ کیا شامی کے مقدمے میں یہ بات نہیں کہ امام شافعی مصر سے سفر کر کے امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر آتے ہیں اور خود کہتے ہیں، شامی کی عبارت ہے، انی لاتبرک بقبر ابی حنیفہ. لوگوں نے پوچھا امام شافعی آپ وقت کے امام ہیں، مصر سے آپ بغداد کیوں آئے؟ کہتے انی لاتبرک بقبر ابی حنیفہ، مجھے ابو حنیفہ کی قبر سے برکتیں ملتی ہیں، مجھے امام اعظم کی قبر سے برکتیں ملتی ہیں. یہ کہاں پر چلے جائے گی؟ کیا علامہ عینی نے، ابن حجر عسقلانی نے، ارشاد الساری علامہ قسطلانی یہ نہیں لکھا کہ امام بخاری کی مثال کے بعد جب سمرقند میں قحط پڑ گیا تو لوگوں جو اس وقت کا قاضی وقت تھا، صوفی محمد جیسا رذیل نہیں جو بالکل جاہل ان پڑھ، اس سے تو کچھ آتا جاتا نہیں، نظام شریعت چلانے والے وہ لوگ جو قاضی وقت کے بعد سمرقند بخارا جو علماء کا مرکز رہا ہے، امام بخاری کا بھی مثال ہوا ہے، بڑے بڑے جلد محدثین، امام ترمذی کا دور چل رہا ہے، اس وقت کیسی نظام خلافت ہوگی؟ اس وقت کیسا نظام عدل ہوگا؟ اس وقت کیسا نظام اسلام ہوگا؟ جب سمرقند کے اندر بارش نہیں ہوئی، ان تمام کتابوں کے اندر لکھا ہے، لوگوں نے قاضی وقت سے کہا ارے نماز پڑھائیے قاضی صاحب، بارش نہیں ہو رہی ہے. مفتی اعظم سمرقند نے کہا نماز بھی پڑھیں گے لیکن پہلے امام بخاری کی قبر پر چلو. یہ بات اہل حدیثوں کے مولوی، غیر مقلدین کے مولوی، وید الزمان حیدرآبادی نے تیسر الباری شرح بخاری کے مقدمے میں لکھی ہے، یہ امدت یہ علامہ ابن حجر نے بھی لکھی ہے، یہ علامہ قسطلانی نے بھی لکھی ہے، اجلہ علماء نے تمام لکھی ہے کہ مفتی اعظم سمرقند جو جاہل نہیں تھا، ہمش منگا وہ شریعت راؤ، پشتوں میں وہاں پر کہتے ہیں ہم شریعت لائیں گے، میں نے کہا کون سی شریعت لاؤ گے؟ وہ خارجیت والی شریعت جو حضرت علی کو جو شہید کر رہے تھے وہ شریعت، جو صحابہ کو ذبح کر رہے تھے وہ شریعت، وہ شریعت نہیں ہے، وہ لعنت ہے. شریعت وہ ہے جو ان مزار والوں نے پیش کی ہے، یہ گنبد والوں نے پیش کی ہے، جو الحمدللہ اہل سنت و جماعت جس کی پابند ہے، جو الحمدللہ فقہ حنفی کے ساتھ اور سلسلہ قادریہ اور سلسلہ طریقت کے ساتھ جو شریعت آ رہی ہے. حضرات گرامی اس بات کو سنیے، امام بخاری کی قبر پر، یہ حوالے آپ کو میں ہوش کے لیے پیش کر رہا ہوں، خدا کے واسطے میرے سینے میں جو امانت تھی میں نے آپ کو دے دی ہے، اب آپ کا فرض ہے کہ اپنے گرد و نواح کے اندر اس حقیقت کو پھیلاؤ تاکہ مزارات کے خلاف اور شریعت کی تعلیم کو مشق کرنے والے کذابین اور دجالین جو اپنی حقیقت کو فراموش کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ ہدایت کا نور بن سکو، اس اندھیرے میں چراغ روشن بن سکو. اب آپ دیکھیے مفتی اعظم سمرقند امام بخاری کے مزار پر لوگوں کو لے کر گئے، نماز استسقاء تو پڑھنی ہے لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کی، دعا کرنی تھی، کہتے چہرے پر ہاتھ نہیں لگایا کہ بارش نازل ہونا شروع ہو گئی، اور ایسی بارش ہوئی کہ 7 دن تک سمرقند کا بازار بند تھا. بعد روایت میں آتا ہے کہ پھر قاضی وقت گئے امام بخاری کی قبر پر اور دعا کی کہ یا اللہ اب عافیت فرما، تو بارش بند ہو گئی. میں یہ باتیں ساری میں نے دعوت فکر کے لیے کی ہے، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ ہم زندہ رہے نہ رہے، لیکن ایک حقیقت تھی جو واضح کرنی تھی، حقیقت تھی جو عیاں کرنی تھی، اور اس حقیقت کو الحمدللہ ہم نے بڑی امانت کے ساتھ، بڑی دیانت کے ساتھ، بڑے عادل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ بزرگوں کی مزار پر جانا قبر پرستی نہیں، یہ حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے اور سرکار کی خود سنت ہے، سرکار کی خود سنت ہے. اس لیے حضور کو مسجد اقصی لے جایا اس لیے گیا تھا کہ وہاں پر جا کر، یہ انبیاء کی سنت ہے. حضرت موسیٰ کے انتقال کا وقت جب آیا، وصال کا وقت آیا، جس وقت آپ نے حضرت اسرائیل کو تھپڑ مارا تھا، اس کے بعد کہا کہ یا اللہ اس بندے نے تو مجھے تھپڑ مارا، میری آنکھ پھٹ گئی، اللہ نے فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھے، یہ مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بیل کی پشت پر ہاتھ رکھے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے عمر بڑھا دی جائے گی. حضرت موسیٰ نے مسکرا کر فرمایا اسرائیل اس کے بعد کا، اس کے بعد موت، تو فرمایا اس کے بعد موت، تو پھر موت ابھی کیوں نہیں، موت ابھی کیوں نہیں؟ ایک وجہ علماء نے یہ ذکر کیا تھپڑ مارا کیوں، فرمایا اس لیے کہ حضرت اسرائیل تھوڑی دیر کے لیے دربار رسالت کے آداب بھول گئے تھے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا فرشتے کا فرض ہے کہ پہلے آئے تو نبی کو سلام کرے، سلام کرنے کے بعد اس کی مرضی پوچھے چلنا ہے نہیں چلنا ہے، اگر وہ راضی ہو تو آگے بڑھے، نہیں ہو تو واپس جائے. حضرت موسیٰ کو ڈائریکٹ آ کر وہ کہنے لگے روح قبض کرنی تو آپ نے تھپڑ مار دیا، تجھے پتا نہیں تو کلیم کی بارگاہ میں آیا ہے. اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب رفیق اعلیٰ کا سفر فرما رہے تھے تو یہ بخاری میں موجود ہے کہ ہٹ جاؤ تم جاؤ، اسرائیل مجھ سے اجازت لینے آ رہے ہیں، حضور نے خود فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا تم جاؤ اسرائیل مجھ سے اجازت لینے کے لیے آ رہے ہیں. اور پھر صحابہ کو جمع کیا، فرمایا سنو جب میں رفیق اعلیٰ کے سفر کے لیے روانہ ہو جاؤں نا، یہ بخاری کی حدیث ہے، روانہ ہو جاؤں نا تو پھر تم
میرے جسد کے قریب آ کر مجھ پر درود پڑھنا. بولو سبحان اللہ. میرے جسم اتھر کے پاس آ کر مجھ پر درود پڑھنا. اگلا جملہ سننے کے لیے دل کو کھولیے جناب, جو میں اب کہنے جا رہا ہوں. فرمایا کہ میرے جسد مطہر کے پاس آ کر تم درود پڑھنا, اور سنو میرے صحابہ, جب تم سب درود پڑھ چکو نا تو پھر دروازہ بند کر کے باہر چلے جانا. کیوں یا رسول اللہ؟ اس وقت رحمان مجھ پر درود پڑے گا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں سبحان اللہ. فرمایا دروازہ بند کر کے, یہ ہے مقام مصطفیٰ, یہ ہے عظمت مصطفیٰ. فرمایا صحابہ دروازہ بند کر کے باہر چلے جانا. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس وقت رب العالمین مجھ پر درود پڑ رہا ہوگا. یہ ہے شان مصطفیٰ, یہ ہے شان مصطفیٰ, یہ ہے مقام مصطفیٰ, یہ ہے عظمت مصطفیٰ. کیوں چھپاتے ہو؟ یہ بخاری میں موجود ہے, بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. حضرت گرامی, ان تمام باتوں سے مطلقاً یہ ساری چیزیں ظاہر ہو گئی. حضرت موسیٰ نے جب یہ کہا کہ پھر موت ہے, فرما اسرائیل پھر رک جا. کہا رک گیا حضور, کیا کرنا ہے؟ کہا وہ دیکھ رہے ہیں سامنے, جب میں اس جگہ پر پہنچ جاؤں تو میری روح قبض کر لینا. قبض سے مراد میں اپنی روح تیرے حوالے کر دوں گا. اب حضرت اسرائیل پیچھے پیچھے ہیں اور حضرت موسیٰ آگے بڑھ رہے ہیں. امام نبوی نے لکھا, فرمایا کشیف احمر کے قریب پہنچ جاؤں. اے اسرائیل, کشیف احمر کے قریب پہنچ جاؤں, بیت المقدس جہاں پر ہے, مسجد اقصا جہاں پر ہے. فرمایا اسی کو الذی بارکنا کہا گیا ہے. اسی کی تفسیر اس حدیث سے بھی ہو رہی. سبحان اللہ, کیسا پیارا رب ذہن میں آ گیا. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضور کو معراج کرائی گئی ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں اس جگہ پر پہنچ جاؤں تو پھر میری روح تیرے حوالے کروں گا. امام نبوی کہتے ہیں اس جگہ کی خواہش کیوں کی؟ لوگ کہتے ہیں جگہ تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے, دن تو سارے بڑے ہوتے ہیں, دن تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. میں نے کہا جس دن تیرے گھر لونڈا پیدا ہوا ہوگا اس دن تو تیرا گھر سجتا ہے. دن تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, تو پھر اس میں خصوصیت کا تعلق کیا ہے؟ راتیں ساری ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ساری راتیں ایک جیسی ہوتی تو کافر ہو جائے گا, اس آیت کا منکر ہو جائے گا. قرآن نے کہا ساری راتیں ایسی نہیں ہوتی ایک جیسی, ایک رات وہ ہوتی جو ہزار مہینے سے بہتر ہوتی ہے, اور ایک رات پھر وہ شب مزدلفہ ہوتی ہے جو ہزار لیلۃ القدر سے بہتر ہوتی ہے. تو ساری راتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہے, راتیں بڑے بھی بڑی بھی ہوا کرتی ہے. اب ساری جگہیں بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہمیں وہابی کے قول سے نہیں, نبی کے ادا سے پتا چلا. خدا کے کریم حضرت موسیٰ کہتا میری روح یہاں نہیں, وہاں قبض کرنا. امام نبوی کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر نبیوں کی قبریں تھیں, نبیوں کی قبریں تھیں. پتا چلا نبیوں کے مزار کے قریب مدفن مانگنا, صالحین کے قریب اپنا مدفن مانگنا, یہ حضرت موسیٰ کی سنت ہے. حضرت موسیٰ میں کوئی کمال کی کمی ہے معاذ اللہ؟ حضرت موسیٰ جو خدا سے کلام کرتا ہو, جس کو قرآن کہہ دے من کلم اللہ, جس نے خدا سے کلام کر لیا. موسیٰ علیہ السلام جن کی عظمت و شان کا اظہار قرآن میں جگہ جگہ پر ہو رہا ہے, سب سے زیادہ جس کا ذکر قرآن میں جس نبی کا ہے وہ حضرت موسیٰ ہے. لیکن ساری فضیلتوں کے باوجود کہتے ہیں برکت والی جگہ وہی ہے جہاں ابراہیم آرام فرما رہے ہیں, جہاں وہ نبی آرام فرما رہے ہیں. اسرائیل جب میں اس کے قریب پہنچ جاؤں تو ان کے مزار کے قریب میری روح کو تو لے لینا. پتا چلا مزارات پر جانا قبر پرستی نہیں, یہ انبیاء کی سنت ہے, یہ اولیاء کی سنت ہے, یہ صحابہ کی سنت ہے. اس وقت اس موضوع پر بہت زیادہ مغلظات بکی جاتی ہے, لہذا اختصار کے ساتھ میں نے یہی چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. اس کو اس نظریے سے نہ سنیں کہ یہ محض بیان ہے اور یہ میں کر رہا ہوں, بلکہ یہ سنیے کہ یہ ہمارا بھولا ہوا سبق تھا جس کو ہم نے یاد کیا ہے. اب آپ پر یہ فرض ہے کہ یہ ساری عبارتیں جو آپ نے سن لی ہے یا جو یاد رہ گئی مزارات کے حوالے سے, یہ اپنے بچوں کو آپ سکھائیں گے, یہ اپنے گھر کی مستورات کو آپ بتائیں گے. اور کوشش کریں رمضان کے مہینے میں اپنے بچوں کے ساتھ بزرگوں کے دربار پر حاضری دیا کریں, کیونکہ ایک ہوتا ہے تلقینی عمل اور ایک ہوتا ہے عملی عمل, اور یہ وہ چیز ہے جو آپ اپنی نسبت کے ساتھ اپنے بچوں کے اندر منتقل کریں گے. اپنے والدین کے لیے بھی پھر وہاں جا کر دعا کریں کہ وہ آپ کے بزرگوں کی صحبت میں لاتے تھے, اس لیے آج آپ اتنے ادب کے ساتھ حضور کا ذکر سن رہے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے, ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا جو بیمار ہے انہیں صحت کامل عاجل عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا فرمائے اللہ رب العالمین, جو مرض میرے ساتھ لاحق ہے اللہ اس میں مجھے شفا کامل عاجل مرحمت فرمائے, اور استقامت کے ساتھ اللہ رب العالمین مجھے درس دینے کی, قرات کرنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اور آپ کو سننے کی, اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق مرحمت فرمائے. جتنے حضرات جتنے احباب یہاں پر دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں, کتنی حدیثیں ہم نے پڑھی ہے سبحان اللہ, ایک ہی سند اس کی جو ہے وہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے, لیکن تحدیث نعمت کے لیے ہم نے کئی حدیث پڑھی ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین سے یقین کے ساتھ کہ خدا نیکوکاروں کی نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتا.
تو ہم نے نبی پاک کے مبارک عمل کو پیش کیا ہے، ان عظمت کے نظائر کو پیش کیا جو اللہ نے اپنی امانت خود اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، اپنے شان کے مظاہر کے مینار جو اپنے محبوب کے اندر ودیت فرمائے ہیں، جو آپ کے وجود مسعود سے اس کی روشنائی اور اس سے تمام عالم منور مستنید ہو رہا ہے، تو دعا کریں اللہ رب العالمین اس احادیث کی قرات و سماعت کو سننے کی برکت سے اللہ ہمیں دنیا کی تمام کامل عافیت مرحمت فرمائے، قبر کی تمام عافیت عطا فرمائے، حشر کی تمام عافیت عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی تمام گھبراہٹ اور مشکلات شیطان کے شر سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو تسلسل کے ساتھ ہم نے گفتگو کی ہے اللہ اسے قبول فرمائے، جب تک زندہ رہیں ہمیں اسی سچے نظریے پر زندہ رکھے جو عقیدہ ان مزار والوں کا ہے، ان گنبد والوں کا ہے، اللہ اسی پر ہمیں رکھے، اور دین کی خدمت کرتے ہوئے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، سرکار کی بارگاہ میں اللہ ہمیں شرمندہ نہ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن شفقت کے تلے ہمیں جگہ مرحمت فرمائے۔ ایک دفعہ بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ گنبد خضرا کا کامل تصور کر کے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں کا کامل تصور کرتے ہوئے، امام بوشری کی زبان میں سرکار کی بارگاہ میں جو عقیدت کا اعتدال کا نظریہ ہے اس کو پیش فرما لیجئے، لیکن اس وقت آپ کی سر کی آنکھیں بند ہوں اور دل کی آنکھوں سے آپ قدمین شریفین کی سبز جالیوں کو دیکھ رہے ہوں، اور آپ کے دل میں یہ بھی خیال ہو کہ بس میں حضور ہی کے قدموں کی سمت میں ہوں، پھر دل کہتا ہو نہیں نہیں تم حضرت ابوبکر کی قدموں کی سمت میں ہو، کبھی دل کہتا ہے نہیں تم حضرت عمر کی سمت میں ہو، لیکن مرشد کی جانب سے القا پھر پیچھے سے آتا ہے، ارے پگلے کہیں پر بھی ہو یہی رحمت کے منارے ہیں، تو کہیں سے بھی اللہ کی رحمت ہی کے نیچے ہے، اس لیے کہ یہ وہی جگہ ہے جو عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم مولايا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اس یقین کے ساتھ جو دعائیں کی ہم نے وہ قبول ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، کل قیامت میں آقا کی چشمان کرم کی خیرات اور نیاز ہمیں نصیب ہوگی۔ اس نیت کے ساتھ مل کر پڑھیے لا الہ الا محمد الرسول۔